حبيب إله العالمين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله صلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود به محمد و آل محمد. پروردگار عالم نے انسان کو فکر و شعور سے نوازا ہے، اور اس فکر و شعور کی سب سے بڑی افادیت یہ ہے کہ انسان اپنی ذات کے اندر جو تبدیلیاں لانی ہیں، جو کمال کی سمت اس میں سفر کرنا ہے، اس کوشش کے اندر فکر و شعور کو استعمال کر لے. کوئی انسان ایسا نہیں ہوگا کہ جو زندگی کے روزمرہ کے معمول میں بھی اپنی فکر کو استعمال نہیں کرے گا. یہ تو سب نے استعمال کرنی ہے، کافر ہو، مسلمان، مومن، منافق، ہر ایک نے اپنی صلاحیتوں کو جو خدا تعالیٰ نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے اس کو استعمال کرنا ہے. لیکن اس صلاحیت کا صرف استعمال نہیں ہے جو یہ طے کرے گا کہ انسان کامیاب ہوا یا ناکام ہوا. اس صلاحیت کا صحیح استعمال وہ طے کرے گا کہ انسان کامیاب ہوا یا ناکام ہوا. بس اگر کوئی اپنی فکر کو استعمال کرتا ہے اور مثلاً بےتحاشا طاقت حاصل کر لیتا ہے، کوئی فکر کو استعمال کرتا ہے بےتحاشا دولت حاصل کر لیتا ہے، بہت شہرت حاصل کر لیتا ہے، ان میں سے کسی ایک چیز سے بھی یہ طے نہیں ہو پائے گا کہ اس نے کامیابی حاصل کی ہے یا نہیں کی. خاص کر وہ جو اللہ کے نزدیک کامیابی ہے، بس وہ جو ہمارے ایک فضول کا تصور ہے ہاضم من فضل ربی کے نام پر کہ مثلاً یہ اللہ کا فضل ہے، اصلاً یہ سب مشکوک ہے. مشکوک بلکہ قطعاً نہیں ہے. کوئی دولت اللہ کا فضل نہیں ہے، کوئی شہرت اللہ کا فضل نہیں ہے، کوئی دولت، طاقت، شہرت اللہ کا فضل نہیں ہے. صرف خدا تعالیٰ کی بندگی ہے، وہ اللہ کا فضل ہے، باقی سب چیزیں فضول ہیں. مثلاً کسی کے پاس دولت ہے، بندگی نہیں ہے، اللہ کی بندگی نہیں ہے، وہ دولت پھر فضل نہیں ہے، عذاب الہی ہے اس کا مطلب. اسی طریقے سے طاقت، شہرت، بس انسان کوئی انسان اپنے آپ کو دھوکہ نہ دے، دوسروں کو دھوکہ دے دے اگر مثلا سمجھتا ہے اس دھوکے میں اس کے لیے کوئی کامیابی ہے، لیکن اپنے آپ کو دھوکہ نہ دے، اپنے لیے کلیئر ہو کہ میں جو کر رہا ہوں وہ کیا کر رہا ہوں. اب بعض اوقات انسان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ معاشرے کے اوپر ایک کہنا چاہیے شاید سرد سخت جملہ ہوگا، جہالت طاری ہو جاتی ہے. کوئی غلطی ہوتی ہے وہ طاری ہو جاتی ہے، چھا جاتی ہے، یعنی کوئی غلطی اتنی پھیل جاتی ہے کہ پھر غلطی نظر نہیں آتی. یہ جو مشکل ہے اس کے بعد پھر اصلاح کا امکان بہت کم رہ جاتا ہے. اب اس کے اندر جو کام کرنا ہوتا ہے وہ یہ کہ بھائی جو غلطی ہے اس کی نشاندہی تو کی جائے کم از کم، کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ صحیح نہیں ہو رہا، یہ جو ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے. بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ ایک غلطی تھی، کچھ پہلے لوگ جانتے تھے کہ غلط تھا، پھر کچھ لوگوں نے انجام دیا، کچھ لوگوں نے انجام دیا، کچھ لوگوں نے اعتراض کیا، اکثر لوگوں نے سکوت اختیار کیا، وہ غلطی انجام پاتی رہی، انجام پاتی رہی، پھر دو چار بولنے والے تھے وہ بھی خاموش ہو گئے. جب وہ دو چار بولنے والے خاموش ہو گئے، غلطی چلتی رہی، کچھ عرصے تک غلطی چلتی رہے گی، چلتی رہے گی، تو پھر یہ ہوگا کہ وہ غلطی غلطی نہیں رہے گی، اچھائی بن جائے گی. پھر وہ اچھائی کے نام پر غلطی انجام پا رہی ہوگی اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا کہ بھائی یہ اچھائی نہیں ہے، یہ غلطی ہے. اور شروع کہاں سے ہوا تھا؟ مجھے کہ کچھ لوگوں نے انجام دیا تھا اور لوگ خاموش بیٹھے رہے تھے. یہاں ہمیں سمجھ میں آتا ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اہمیت کیا ہے. امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام یہی ہے کہ جب کوئی غلطی شروع ہو تو وہ اسی وقت تھام لے، اور کم از کم اتنا ہو کہ غلطی اچھائی میں تبدیل نہ ہو. جس کے لیے ہم ایک روایت بہت زیادہ عرض کیا کرتے ہیں, دوبارہ عرض کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کہ غلطی کہیں اچھائی میں تبدیل نہ ہو. اب بس قسمتی سے ہمارے معاشرے کے اندر ایسا بہت ہو گیا کہ بہت ساری ایسی تھیں چیزیں تھیں جو غلط تھیں, معاشرے کے اندر نافذ ہو گئیں, لوگ بولے نہیں اس کے اوپر, اب لوگ اس کو اچھائی سمجھ کے انجام دے رہے ہیں. کرنے کا کام یہ ہوگا, جو بات اب سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ کہیں نہ کہیں تو بولنا پڑے گا کہ بھائی یہ بات غلط تھی, اور اس بات کے اوپر اصرار کرنا پڑے گا. اب دیکھیے, میں کوشش, جو ہماری کوشش ہے ان مجالس کے سلسلے میں وہ یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ ہر روز ایک ایک قدم امام کے سامنے بڑھنے کی کوشش کریں. کیونکہ میں نے کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا, ایک تلخ حقیقت ہے جو ہر سال کے سامنے آ رہی ہے, وہ یہ کہ ایک اور سال امام کا ظہور نہیں ہوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جس کمی کو پورا کرنا چاہ رہے ہیں وہ کمی ابھی اتنی پوری نہیں ہوئی کہ امام کی تشریف آوری ہو جائے. اس کا مطلب ہے ہر گزرتا ہوا سال ہماری ذمہ داری کو اور بڑھائے گا, کہ اس کا مطلب ہے جو کچھ اب تک کیا ہے یہ تو یقیناً کافی نہیں تھا. اچھا, ہم میں سے کون ایسا ہے جو اس گمان میں مبتلا ہوگا کہ جو ہم نے اصلاح کی ہے وہ کافی ہے؟ کون ہوگا؟ مثلا میں اپنی ذات کو دیکھوں تو مثلا میں کہوں گا کہ میری ذات صحیح ہو گئی ہے, جانتا ہوں نہیں ہوا صحیح. اب اگر کوئی اس غلطی میں مبتلا ہے کہ جو میں نے صحیح کر لیا ہے وہ بالکل صحیح ہو گیا ہے, میں سمجھتا ہوں یہ حماقتوں میں سب سے بڑی حماقت یہی ہے. کوئی انسان اپنے بارے میں یہ سوچنے لگے کہ میں جہاں تک پہنچ گیا ہوں اب یہ جگہ بہت اچھی ہے, اب اس میں اصلاح نہیں ہے, اس کا مطلب یہ کہ یہ جہالت اور نادانی کی سب سے تلخ حقیقت ہے. یہ سب سے زیادہ جاہل آدمی یہی ہے. کیوں؟ اپنے آپ کو سب سے زیادہ عالم سمجھ رہا ہے, اپنے آپ کو سب سے زیادہ صحیح ہوا سمجھ رہا ہے. وہ معصومین کے علاوہ کوئی نہیں جس کے اندر اصلاح کا امکان نہ ہو. اور ہم اور آپ جیسے تو معلوم ہے کہ قابل اصلاح ہیں, 100% قابل اصلاح ہیں. 10,000 خرابیاں ہمارے اندر پڑی ہوئی ہیں, اور اگر نظر نہیں آ رہی ہیں اس کی صرف ایک وجہ ہے, ہم خرابی کو اچھائی سمجھنے لگے ہیں. صرف ایک وجہ ہے. اگر مجھ جیسا نادان آدمی کو یہ کہنا شروع کر دے کہ مثلا اب اصلاح نہیں ہونی تو اس کی صرف ایک وجہ ہے, میں اپنی ساری غلطیوں, نادانیوں, جہالتوں کو صحیح سمجھ رہا ہوں, اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں, ورنہ تو کوئی نہیں سکتا تھا کہ کوئی بیوقوف اس طرح کا دعویٰ کرے. اب ایک پہلو کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہ رہا ہوں, اور اس کے آغاز ایک روایت سے کرتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. بھارتی کا درود بھیجے گا محمد و آل محمد. روایت سے قبل مقدمتاً ایک اور عرض کر لیں, وہ یہ کہ پروردگار عالم نے انسان کو عجیب صلاحیتیں دی ہیں. ان صلاحیتوں میں سے ایک, ہر صلاحیت کا ایک صحیح استعمال ہے, ایک غلط استعمال ہے. اب انسان بعض اوقات یہ سوچتا ہے کسی صلاحیت کو جو صحیح استعمال ہونا چاہیے تھا غلط استعمال سے بچا لے, یہ اس کا کمال ہوگا. مثال کے طور پر خدا نمثال نے زندگی کی بقا چاہیے. مثلا مجھے اور آپ کو جسم دیا ہے, اس جسم کے اندر ترقی ہونی ہے, اس جسم کے اندر نشو نما ہونی ہے. اگر نشو نما ہونی ہے تو اس کو غذا کی ضرورت ہے. بس غذا کی ضرورت اللہ نے ہم اور آپ کی ذات میں قرار دے دی ہے. بھوکے ہو جائیں گے, چند گھنٹے گزریں گے, جسم کے اندر بھوک کا احساس ہوگا. یہ وہ صحیح چیز ہے جو خدا نمثال نے ہمارے اندر قرار دی ہے کہ انسانوں کے اندر غذا کی ضرورت ہے, جسم کی نشو نما کے لیے یہ غذا اس کو ملنی چاہیے. صحیح استعمال کیا ہے؟ غذا کا صحیح استعمال یہ ہے کہ جسم کو نشو نما میں جتنی مدد دے اتنی ہمیں چاہیے. غذا کا غلط استعمال کیا ہے؟ جس دن میں اور آپ غذا کو اس لیے لے لیں کہ ہمیں اس سے لذت لینی ہے, یہ غلط استعمال ہے. یہ رسول اللہ نے نہیں چاہا, یہ اسلام نے نہیں چاہا. ہر طاقت کے اندر انسان کے پاس جتنی طاقتیں ہیں, اور عجیب و غریب طاقتیں ہیں, ہر طاقت کا ایک صحیح استعمال ہے, ہر صلاحیت کا ایک صحیح استعمال, ایک غلط استعمال. مثال کے طور پر انسان کے اندر ایک صلاحیت ہے جس کو ہم صبر کہتے ہیں. صبر کیا ہے؟ مصیبت میں پڑتا ہے, گلہ شکوہ نہیں کرتا. صبر کی ایک قسم یہ بنے گی. صبر کی دسیوں قسمیں بنائی جا سکتی ہیں, علماء اس کی بناتے ہیں, علماء اخلاق تقسیم کرتے ہیں. ایک قسم یہ ہے کہ صبر کرتا ہے, گلہ شکوہ نہیں کرتا, اور مثال کے طور پر کسی مصیبت میں مبتلا ہے لیکن خدا نے مطالعہ سے شکوہ شکایت نہیں کرتا. اب ممکن ہے اندر سے تکلیف سہتا ہے لیکن باہر تکلیف کا احساس نہیں ہونے دیتا. صحیح ہے, یہ صبر ہے. لیکن یہ صلاحیت شیطان بھی استعمال کرتا ہے اپنی منافقت کے اندر. صلاحیت کیا تھی؟ وہ یہ کہ انسان اگر چاہے تو یہ کر سکتا ہے کہ اپنے ظاہر کو کچھ رکھے اور اپنے باطن کے اندر کچھ اور رکھتا ہو. یہ انسان کے اندر صلاحیت اللہ نے اچھائی کے لیے دی تھی. کس اچھائی کے لیے دی تھی؟ کہ اگر مصیبت میں پڑے اس مصیبت کو اپنے اندر محفوظ کر لے, اپنے چہرے کے اوپر اظہار نہ کرے. لہٰذا مولانا نے نہج البلاغہ کے اندر ارشاد فرمایا مومن کی صفت میں, فرمایا حزنہ فی قلبہ و بشرہ فی وجہہ. مومن وہ ہوتا ہے جو اپنے دل میں اللہ کی یاد میں غمگین ہوتا ہے لیکن اپنے چہرے کے اوپر مسکراہٹ رکھتا ہے. مومن کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ دوسرے لوگوں کے ساتھ ملتا ہے, ہنستا ہے, بولتا ہے, بات چیت کرتا ہے, دل میں اپنے غمگین ہوتا ہے. کس بات پہ غمگین ہوتا ہے؟ اپنے خدا کی یاد میں ہوتا ہے, اپنے گناہوں کی یاد کر رہا ہوتا ہے, خود جو کمالات اس کو ملنے تھے ان کے نہ ملنے کے اوپر غم کا احساس کر رہا ہوتا ہے. حزنہ فی قلبہ و بشرہ فی وجہہ, یہ وہ اچھی صفت ہے جو اللہ نے انسان کی کہ اپنے اندر کسی حالت کو محفوظ کر لیتا ہے, باہر اس کا اظہار نہیں کرتا. اب شیطان کا کام تھا مجھے اور آپ کو گمراہ کرنا, وہ ہماری اس صلاحیت کو منفی میں استعمال کرتا ہے, کسی غلط جگہ پہ استعمال کرتا ہے. اور وہ غلط جگہ کیا ہے؟ وہ انسان کو دو چہروں والا بنا دیتا ہے. خدا نے صلاحیت دی تھی, خدا نے غلط کے لیے نہیں دی تھی, خدا نے تو صحیح کے لیے دی تھی کہ اگر کبھی صبر کرنا پڑے تو اس صلاحیت سے فائدہ اٹھائے, انسانوں کے ساتھ ڈیلنگ میں اس صلاحیت سے فائدہ اٹھائے, اپنے غم کو چھپا لے, لوگوں کو آسانی دے دے, خود مصیبت میں مبتلا ہو دوسروں کے کام آ رہا ہو. خدا نے اس لیے دی تھی, شیطان نے اپنے فائدہ کے لیے استعمال کیا. اس کا فائدہ کس میں تھا؟ ہم لوگوں کو گمراہ کرنا. ہم لوگوں کو گمراہ کرنے میں اس نے کیا استعمال کیا؟ اس نے ہمیں دو چہرے دے دیے. دو چہرے کیا دیے؟ ایک وہ چہرہ ہے جو مفاد پرست ہے, اندر چھپا ہوا ہے, اور ایک وہ چہرہ ہے جو پبلک کو نمائش کے لیے رکھا ہوا ہے. شیطان نے ہمیں دو چہرے دے دیے. خدا نے اس لیے نہیں دیے تھے کہ ہم یہ کام کریں کہ اندر والے کو مفاد پرست کریں, اوپر والے کو پبلک کی نمائش کے لیے رکھیں. خدا نے تعالیٰ نے اس لیے دیا تھا, خدا نے تعالیٰ نے اس لیے دیا تھا کہ ہم اپنے اندر صبر کو احساس کر پائیں اور اس صبر کو چہرے پہ لا کے گلے شکوے نہ دیں. شیطان نے اس کو تبدیل کر دیا, کہا یہ صلاحیت ہے, اس کو غلط میں استعمال کروا دیا. کیا کیا؟ ایک چہرہ اندر کا دیا, 100% مفاد پرست, 100% مفاد پرست اندر کا چہرہ. ایک چہرہ باہر کا دیا پبلسٹی کے لیے, لوگوں کو دکھانے کے لیے. دو چہرے بنا دیے انسان کے, دو زبانیں بنا دی شیطان نے. ایک وہ زبان جو اندر کی زبان ہے جس کے اندر صرف اپنے مفاد کے لیے بولتا ہے, اور ایک وہ زبان ہے جو باہر کی زبان ہے جس کے لیے لوگوں کے سامنے لوگوں کے حساب سے بولتا ہے. یہ شیطان کا کام تھا. اچھا, اب شیطان جانتا تھا کہ اگر لوگوں سے یہ کہے گا کہ تم دو چہرے والے بن جاؤ, دو زبانوں والے بن جاؤ, تو ایسا کوئی کیوں مانے گا, کوئی کیوں یہ کام کرے گا؟ اچھا, کام آسان نہیں ہے کہ انسان اندر سے کچھ ہو باہر سے کچھ اور دکھائے, بظاہر تو مشکل کام ہے. اچھا, ایک اندر سے آپ کو ایک آدمی اچھا نہیں لگ رہا, آپ باہر سے اظہار کر رہے ہیں بہت محبت کا, یہ کام مشکل کام ہے. شیطان اس کو کیوں کروائے گا؟ مفاد پرستی کی خاطر. کہ اگر تم یہ کام کرو تاکہ تمہارا فلاں مفاد پورا ہو جائے, مفاد پرستی کی خاطر. اب انسان کو اتنا اس کا عادی بنا دے گا, اتنا عادی بنا دے گا کہ وہ جب بھی کسی سے ملے گا دو چہروں سے ملے گا ہمیشہ کے لیے. یعنی دو چہرے ہونا اس کی ذات کا حصہ بن جائے گا, ہمیشہ دو چہروں پہ ملے گا, ایک اندر جس میں مفاد پرست ہے, ایک باہر کا چہرہ جس میں پبلک کے لیے عوام پسند ہے. ایک اندر کی زبان جو خود غرضی کی زبان ہے, ایک باہر کی زبان جو پبلک کو دکھانے کی زبان ہے. اب آج کا پورا دن اس کے اوپر محنت کرتے ہیں اور اس خرابی کی اصلاح کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ یہ خرابی کیا خرابی ہے, اس کی اصلاح کیسے ممکن ہے. خرابی کا نتیجہ پہلے عرض کر دیتے ہیں تاکہ اس کی سنگینی کا احساس ہو جائے کہ اس خرابی کا نتیجہ کیا نکلے گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اس کے اوپر بھی بات کر لیتے ہیں کہ یہ عمومی طور پر لوگوں میں ہے یا نہیں ہے, اس پر بھی بات کر لیتے ہیں. کوئی یہ نہ سمجھے نہیں میرے اندر نہیں ہے, ابھی اس کے اوپر تھوڑی دیر میں بات کرتے ہیں. نتیجہ کیا ہوگا اگر کسی کے اندر یہ ہے؟ ایک روایت, قطعی روایت ہمارے پاس ہے. قطعی روایت کا مطلب جب ہم کہہ رہے ہوتے ہیں, یعنی علماء نے کہا کہ ہاں یہ صادر ہوئی ہے, مورد وثوق ہے, مورد اطمینان ہے, روایت کی سند میں کوئی ضعف نہیں ہے, ٹھیک ہے بالکل. قطعی روایت موجود ہے ہمارے پاس, اس میں فرمایا کہ جو مسلمانوں سے ملے, من لق المسلمین, جو مسلمانوں سے ملاقات کرے, یا لق المسلمین, مسلمانوں سے ملاقات کرے, بے وجہین و لسانین, دو چہروں سے دو زبان سے. دو چہرے سے ملاقات کرتا ہے, چہرہ فیلنگ کے لیے اور زبان کہنے کے لیے. دو چہرے ہیں اس کے, کیا مطلب؟ ایک اندر کی فیلنگ ہے جو ممکن ہے نفرت ہو, ایک باہر کا اظہار ہے جو بہت محبت پر ہے. ایک اندر کی زبان ہے جو کھڑ رہی ہے مفاد پرستی کر رہی ہے، اور ایک باہر کی زبان ہے جو چاپلوسی دکھا رہی ہے. جو مسلمان جو مسلمانوں سے ملے دو چہروں سے دو زبانوں سے، فرمایا قیامت کے دن آئے گا خدا متعال اس کو دو آگ کی زبانیں دے گا. ایک زبان اس کے چہرے کے سامنے سے نکل رہی ہوگی، ایک زبان اس کے سر کے پیچھے سے نکل رہی ہوگی، اور وہ آگ کی زبانیں ہوں گی جس سے اس کا پورا وجود جل رہا ہوگا. یہ روایت میں موجود ہے. اچھا، اس کا مطلب یہ کہ نتیجہ خوفناک ہے. یعنی ہم اور آپ چونکہ ہم قیامت کو نہیں جانتے، چونکہ ہم نہیں جانتے قیامت کے دن عذاب کیا ہوگا، حقیقت یہ ہے کہ ہم تو قیامت کی آگ کو بھی نہیں جانتے نا. ہم نے تو دنیا کی آگ کو دیکھا ہے جو روایات کے مطابق خدا نمتعال نے اپنی رحمت سے جلائی ہے، اور اس آگ کے بارے میں ہم کہاں سوچ سکتے ہیں جس کو خدا نمتعال نے اپنے عذاب سے جلایا ہے؟ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. ایک دفعہ ہوتا ہے مثلا خدا نمتعال یوں فرماتا ہے ایک آگ تمہیں جلائے گی. ایک دفعہ یہ نہیں کہتا ایک آگ تمہیں جلائے گی، کہتا ہے ایک آگ کا ستون ہوگا جس کے اندر تم بند ہوگے، جو سورہ کے اندر ارشاد فرمایا تھا. اب یہ اس سے بھی سخت ہے. یہ کیا کہہ رہی ہے؟ یہ کہہ رہی ہے تمہارے اندر سے آگ نکل رہی ہوگی زبان کی شکل میں. آگ باہر سے نہیں جلائے گی، آگ اندر سے جلائے گی. قیامت کی آگ ہو باہر سے نہ جلائے، اندر سے جلائے، اور اندر سے جلانے کے بعد آگ علیحدہ اور انسان علیحدہ یہ بھی نہیں ہے، وہ آگ اس کے جسم کا حصہ ہے کیونکہ اس کی زبان ہے. یہ نہیں معلوم کون سی آگ ہے، یہ نہیں معلوم اس کا جلانا کیسا جلانا ہے، نہیں معلوم کتنا دہشت ناک ہے یہ. اور اس کے بعد ایک زبان اس کے آگے سے نکل رہی ہے، ایک زبان پیچھے سے نکل رہی ہے. اس کا مطلب ہے میدان محشر کے اندر کھلی رسوائی کہ یہ آدمی منافق ہے. کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میدان محشر میں اعلان ہو کہ یہ منافق ہے، نہیں اعلان نہیں ہے، اس کا وجود چیخ چیخ کر کہہ رہا ہوگا میں منافق تھا. کیوں؟ اس کا ایک اس کی ایک زبان چہرے سے جا رہی ہے اور ایک زبان سر کے پیچھے سے جا رہی ہے. دو چہروں دو زبانوں کے ساتھ محشور ہوگا اور آگ کی زبانیں ہوں گی. اس کا مطلب ہے دہشت ناک ہے انسان کے لیے. اس قابل ہے کہ انسان سوچے کہ نہیں اس مصیبت میں مجھے نہیں پھنسنا. اچھا، اب اس مصیبت میں کون پھنسے گا؟ دو چہرے اور دو زبان. من لقى المسلمين بوجهين ولسانين، جو مسلمانوں سے ملتا ہے دو چہروں سے دو زبانوں سے، کون اس مصیبت میں پھنستا ہے؟ اس کے بارے میں تھوڑا سا سوچ لیتے ہیں. محمد و آل محمد. چونکہ ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے، زیادہ کوئی تکلف اٹھا کے نہیں رکھیں گے. ٹھیک ہے، مثلا اس طرح سے، مثلا میں ملا ہوں ایک آدمی سے، جیسے ہی ملا ہوں پہلی چیز یہ سوچتا ہوں اس سے مجھے کیا فائدہ مل سکتا ہے. پہلی چیز یہ سوچتا ہوں اس سے مجھے کیا فائدہ ملنا ہے، کہ یہ بات اس سے منہ پہ کہہ سکتا ہوں کہ میں تم سے مل رہا ہوں اس لیے کہ مجھے تم سے کیا فائدہ ملنا ہے؟ نہیں کہہ سکتا نا. ظاہر میں اس سے کیا کہوں گا؟ کہوں گا خوش آمدید، بہت اچھا ہوا آپ تشریف لائے. یہ دو چہرے نہیں ہیں، یہ دو چہرے بھی ہیں دو زبانیں بھی ہیں. کسی اور کے لیے بتایا یہ، ہم اور آپ کے لیے ہے یہ. ہم اور آپ ایسے ہی کرتے ہیں، جیسے ہی کسی سے ملتے ہیں پہلی چیز جو ہمارے ذہن میں آتی ہے اس سے مجھے کیا ملنا ہے. بزنس ایتھکس اور کیا ہے ہمارے یہاں؟ اور ہمارے یہاں بزنس کی زبان کیا ہے؟ یہی تو ہے بزنس کی زبان. اور ہمارے یہاں کس طریقے سے لوگ ملتے ہیں ایک دوسرے سے؟ ہر کوئی دوسرے سے ملتا ہے اسی طرح ملتا ہے، ایک اندر کا انسان ایک باہر کا انسان، ایک اندر کی سازش ایک باہر کی محبت. یہ دو چہرے نہیں ہیں؟ اور پھر روایتوں نے کس کے لیے کہا ہے؟ نتیجہ کیا بتایا؟ دو زمانے لے گا قیامت کے دن، ایک آگے نکل رہی ہوگی اور ایک پیچھے نکل رہی ہوگی، دونوں آگ سے جل رہا ہوگا. کسی اور کے لیے نہیں ہے، یہ ہم لوگوں کے لیے ہے. کافر کا عذاب کچھ اور ہے، یہ مسلمان کا تذکرہ ہے. روایت نے لکھا ہے من لقى المسلمين، جو مسلمانوں سے ملے اس طرح سے. کفار کا تذکرہ نہیں ہو رہا ہے، یہ مسلمان کا تذکرہ ہو رہا ہے. اور فرمانے والے چھٹے امام کی ہستی ہے، اس کا مطلب ہے کفار سے نہیں کہہ رہے ہیں، ہم اور آپ سے کہہ رہے ہیں. ہم اور آپ سے کہہ رہے ہیں تم ایسے نہیں بن جانا. اب مجھے بتائیے ہمارے معاشرے میں کم ہے؟ اصل اس مشکل سے نجات پانے والے لوگ کم ہیں جو منافقت نہیں کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. ہم ہیں منافقت میں پلنے والے، ساری ہمارا سارا سوسائٹی چلی اسی پہ رہی ہے. اور اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم کہتے ہیں ہوشیاری. اس مکاری اور مفاد پرستی کو، خود غرضی کو، دو چہرے بننے کو، اس کو ہم نے کہا ہوشیاری. یہ ہوشیاری ہے. یہ کفر کی زبان میں ہوشیاری ہے، اسلام کی زبان میں اس کو منافقت کہتے ہیں. نفاق یہی ہوتا ہے، نفاق کہتے ہیں پردہ ڈالنا کا. پردہ ڈالتا کیا مطلب؟ ملتا ہے سامنے اظہار کچھ اور کرتا ہے، اندر کچھ اور ہے. یہ منافقت ہے. مثلا مجھ جیسا آدمی مولوی کسی سے بھی ملے، یہ دیکھے اس سے مجھے کیا فائدہ ملنا ہے، یہ منافقت نہیں ہے، کھلی منافقت ہے. یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوں اگر میں سمجھ رہا ہوں یہ کچھ اور ہے. نہیں، یہ منافقت ہے. مثال کے طور پر میرا جیسا مولوی ملے گا کسی سے کیا سوچے گا؟ مثال کے طور پر سوچے گا اس سے مجھے کیا فائدہ ملنا ہے، مثلا اس سے اموال کتنے مجھے مل جائیں گے، اس سے میری شہرت میں کتنا اضافہ ہوگا، یہ مجھے کتنی جگہوں پہ انٹروڈیوس کرائے گا، یہ چار جگہوں پہ میری تعریف کرے گا. یہی ہوگا نا، یہ منافقت ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی مجھ سے ملے اور یہ سوچے چلو ان سے رابطہ رکھو گے بعد میں کبھی کام آ جائے گا، یہ ہوگا، یہ بھی منافقت ہے. یا ایک آدمی، حتیٰ اگر آپ کاروبار کر رہے ہیں، بعض لوگ، ہم نے بعض چیزوں کو سمجھا ہے، کچھ چیزیں کچھ جگہوں پر غلط ہیں باقی جگہوں پہ صحیح ہیں. کیسے صحیح ہیں؟ مثلا جب امام نے فرمایا من لقی المسلمین بوجہین ولسانین، ایک آدمی مسلمانوں سے ملے دو چہروں اور دو زبانوں سے، اس میں لکھا ہے بزنس میں جائز ہے. کہاں لکھا ہے؟ عمومی طور پہ لکھا ہے. اور ہم بزنس کرتے ہی ایسے ہی ہیں، منافقت کے ذریعے سے ہمارا بزنس چلتا ہی ایسے ہی ہے. کام ہی یہی ہے ہمارے پاس کہ دونوں منافقت کرنی ہے. ابھی کوئی کہو کہ نہیں بھائی یہ مت کرو، تو کہیں گے میں پھر کام کیسے چلے گا. اچھا میں یہ اس کا سوچوں، اس منافقت کے وہ کیا ہیں، جڑیں کیا ہیں، کیوں ہم منافقت دکھاتے ہیں؟ ایک وجہ سے، خدا پہ اعتماد نہیں ہے. بہت سادہ سی بات ہے، خدا پہ اعتماد نہیں ہے. اگر خدا پہ اعتماد ہو کسی صورت میں منافقت نہیں دکھائیں گے. صرف خدا نے متعال کے اوپر اعتماد نہ ہونے کی وجہ سے اس پر یقین نہیں ہے، یا اس کی ربوبیت میں شک ہے، یا اس کی قادریت میں شک ہے، یا اس کی رزاقیت میں شک ہے، منافقت دکھاتے ہیں. اب میں آپ کی خدمت میں تھوڑی چیز کی تشریح عرض کروں گا. خدا نے متعال ہمیں اس مصیبت سے محفوظ کرے. درود بھیجا محمد و آل محمد. ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ آئے کہ یہ اخلاقی بحث یہاں پہ چھیڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ صاحب چھیڑنے کی ضرورت یہ آ رہی ہے کہ اہل بیت کے ماننے والے اس مصیبت میں مبتلا ہیں جس کو اہل بیت نے عذاب کہا ہے. کفر مبتلا ہوتا منافقت میں اس کا حق تھا، کفر ہے، کافر ہے، منافق ہے. اہل بیت کے چاہنے والے کیوں منافقت میں پھنسے؟ ان کو کیا مصیبت آئی ہے؟ ان کے سامنے کون سی مشکل ہے جو بیان نہیں ہوئی ہے کہ اس کے بعد کی مصیبت میں پھنس گئے؟ اور بدقسمتی عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ اس ظاہر ہے کہ یہ زمانہ منافقت کا زمانہ بن گیا ہے، کیونکہ اس میں ہوشیاری کہا ہے اس کو. اس منافقت کو ہم نے ہوشیاری تعبیر کیا ہے، کہا یہ بہت چالو آدمی ہے، بہت تیز ترار آدمی ہے. کیا مطلب؟ ہم اس کی منافقت کے اوپر ایک اسٹیمپ بھی لگا رہے ہیں کہ ہاں یہ اچھا آدمی ہے. کس نے کہا اچھا آدمی ہے؟ منافقت دکھا رہا ہے اس کو، کہہ رہا ہے ہوشیار آدمی ہے. اس سے اچھا تھا یہ بے وقوف ہوتا، مجنون ہوتا، نادان ہوتا، کم سے کم عذاب الہی میں تو مبتلا نہیں ہوتا. ابھی تو اپنی اس مکاری کے نتیجے میں عذاب الہی میں مبتلا، خود بھی جل رہا ہے، دوسروں کو بھی جلا رہا ہے، اور ہم اس کو کہہ رہے ہیں ہوشیار آدمی. یہ ہوشیاری ہے؟ کہاں کی ہوشیاری ہے؟ اچھا مثال، کیوں ہم لوگ منافقت دکھاتے ہیں؟ منافقت اس سے دکھاتے ہیں، مثلا کہیں گے کہ بھائی اگر ہم منافقت نہ دکھائیں تو کیا کریں؟ کچھ اصول ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا دوسرے کے سامنے کہہ دیں مثلا ہم تمہیں پسند نہیں کرتے، نہیں، اپنے دل کو اتنا اچھا کریں کہ اگر کوئی اس کو کھول دے، جیسے خدا کے سامنے سب کھلا ہوا ہے تو ہمیں کوئی پریشانی نہ ہو. ہاں کھول کے دیکھ لو، دل کو اتنا پاک و پاکیزہ رکھیں. مثال کے طور پر کوئی آدمی آپ کے پاس آیا ہے، آپ کا اس سے کوئی مفاد وابستہ ہے، اپنے آپ سے پوچھے گا یہ فائدہ پہنچائے گا یا خدا فائدہ دے گا؟ دینے والا خدا ہے، یہ دے یا نہ دے اس کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں. جب میں اس کو دمجتا ہوں کہ اس کے ہاتھ میں ہے، اس خاطر اس کے سامنے منافقت دکھاتا ہوں. اگر میں جانتا ہوتا کہ یہ کچھ نہیں کر سکتا، کرنے والا خدا ہے، تو میں وہ کرتا جو خدا چاہتا ہے. اچھا اب خدا کیا چاہتا ہے؟ میں نہیں کہہ رہا اس سے بدتمیزی ہو جائے، اس کی اہانت ہو، اس کے ساتھ کوئی بد اخلاقی نہیں، اس سے کھل کے ملے، خوشی سے ملے. کیوں؟ آپ کو حکم دیا گیا ہے لوگوں کا احترام کرنے پر، اور یہ آپ کو فائدہ نہیں پہنچائے گا، خدا آپ کو فائدہ پہنچائے گا. آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ آپ اس کی جیب سے گھسیٹنے کی کوشش کریں، آپ کا کام یہ آپ اس کے ساتھ حسن سلوک دکھائیے. خدا نے آپ کو اس بات کے اوپر مامور کیا. آپ کا اور میرا کام یہ ہے، آپ اور میں خلوص کے ساتھ اپنا کام کریں. یہ جو کچھ بھی کرے یہ کچھ نہیں کر سکتا، کرنے والا خدا ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتا. نہ مجھے اس کے سامنے چاپلوسی دکھانی ہے, نہ مجھے اس کے سامنے دشمنی دکھانی ہے. میں کیوں دشمنی دکھاؤں؟ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے اس کے بندوں کا احترام کروں. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, بنی آدم کا احترام کروں, میں اس کا احترام کروں گا. اگر گناہگار بھی ہے, میں جانتا ہوں گناہگار ہے, تب بھی میں اس کا احترام کر سکتا ہوں. وہ یہ کہ ابھی تو میرے سامنے گناہ کے نام پہ نہیں آیا نا, ابھی تو میرے سامنے ایک عام انسان کی حیثیت میں ہے. رسول اللہ کے سامنے جو لوگ آتے تھے, اگر رسول اللہ ان کے گناہوں پر ان سے ملتے تو پھر تو کسی سے مل ہی نہیں سکتے تھے پھر. لیکن کہیں ہے رسول اللہ کے سامنے کوئی آدمی آئے اور رسول اللہ ان کے ساتھ بد اخلاقی دکھائی ہو؟ نہیں جانتے تھے رسول اللہ اس کے گناہ کتنے ہیں. تمام تر چیزوں کو 10,000 گنا زیادہ جاننے کے باوجود خوش اخلاقی دکھاتے تھے. کیوں؟ رسول اللہ معمور تھے کہ تم انسانوں کے ساتھ خوش اخلاقی دکھاؤ. رسول اللہ معمور تھے, ہم معمور نہیں ہیں, ہمیں حکم نہیں ہے. بس خوش اخلاقی اس لیے نہیں دکھائیں کہ اس سے ہمارے مفاد وابستہ ہیں, جو بزنس ایتھکس بن گئے ہیں. خوش اخلاقی اس سے دکھائیے, اللہ نے حکم دیا ہے, دے گا یا نہیں دے گا اس کے ہاتھ میں نہیں ہے, خدا کے ہاتھ میں. یہ چاہے بھی تو نہیں دے سکتا اگر خدا نے نہ چاہا, اور نہ چاہے کہ مثلا چاہے کہ نہ دوں اور خدا نے چاہو کہ دے دے, اس کو دینا پڑے گا. ہم خدا کے تابع ہونے تھے, نہ انسانوں کے. لیکن بدقسمتی سے ہم اتنے گرے پڑے ہو گئے کہ اپنے سے بدتر اور اپنی جیسی مخلوقوں کے سامنے سر جھکانے لگے. چوتھے امام نے بہت خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا, درود بھیجے گا محمد والے محمد. فرمایا, دنیا اس سے زیادہ پست ہے کہ میں دنیا خدا سے مانگوں, اور کہیں پست ہے کہ میں اس کی مخلوق سے مانگنا شروع کر دوں. دنیا اس سے زیادہ پست ہے کہ میں خدا سے دنیا مانگوں, اور اس سے کہیں زیادہ پست ہے کہ میں اللہ کی مخلوق سے مانگنا شروع کر دوں. کبھی بھی مخلوق سے نہیں مانگوں گا. امام تو فرما رہے, دنیا اس قابل بھی نہیں ہے کہ میں خدا سے دنیا مانگوں, اور اگر مجھے مانگنا ہی ہو تو اتنا پست نہیں ہوں. کتنا پست ہو انسان کہ جا کے خدا کی مخلوق سے دنیا مانگنا شروع کر دے. کیوں مانگے؟ اس نے دینا ہے کیا؟ اب آپ دیکھ رہے ہیں خود غرضی کا, منافقت کی بنیاد کہاں پر ہے؟ منافقت کی بنیاد رزاقیت میں شبہ ہے. ہم شک کر رہے ہیں خدا رزق دے گا یا نہیں دے گا, اس کے منافقت دکھا رہے ہیں. ورنہ ایک سادہ سا کام ہونا چاہیے, انسانوں کا احترام ہونا چاہیے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. مومن کا احترام ہونا چاہیے, عبادت کا احترام ہونا چاہیے, اقدار کا احترام ہونا چاہیے, نہ کہ مفاد پرستیوں کا احترام ہونا چاہیے. کسی مفاد پرستی کا کوئی احترام نہیں ہونا چاہیے. آپ کا میرا مفاد وابستہ ہونا سبب نہ بنے کہ میں کسی کے سامنے زیادہ توازو کا اظہار کرنا شروع کر دوں. نہیں, آپ ایک معیار بنائیے, اتنا دل کو کھلا رکھیے کہ اگر کوئی دل کو کھول کر بھی دیکھے تو اسے برائی احساس نہ ہو. اپنے دل کو کھلا رکھو. شروع میں منافقت کی عادت پڑ جائے تو دل کو کھولنا مشکل ہے, بہت مشکل ہے. منافقت کی عادت پڑ جاتی ہے نا, اب کچھ بھی ہو رہا ہے, اچھا اس منافقت کی نشانیاں کیا ہیں, یعنی مثلا اس کی کیسے سمجھیں کہ ہم کہیں اس مصیبت میں پھنسے یا نہیں پھنسے. دیکھیے گا, جب کوئی سامنے آتا ہے پہلی فکر ذہن میں کیا آتی ہے, پہلی چیز کیا ذہن میں آتی ہے؟ پہلی چیز ذہن میں آتی ہے اس سے کیا فائدہ ملنا ہے. پہلی چیز یہ ذہن میں آتی ہے, جہاں کہیں آپ یہ سوچنے لگے نا اسے کچھ بتانا ہے کچھ نہیں بتانا ہے, اسے کسی اور طرح ڈیل کرنا ہے, اس کا مطلب کام صحیح نہیں ہے, کوئی گڑبڑ ہو رہی ہے, کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ ہو رہی ہے. ہمارا اتنا خوبصورت ضمیر ہونا چاہیے, اللہ کے قانون کے تحت کیجیے. ہاں ایک دفعہ ہوتا ہے ایک آدمی آیا ہے, اس کو کوئی راز آپ نے نہیں بتانا ہے کیونکہ آپ راز نگہداری کرنے کے پابند ہوئے ہیں, یہ ایک علیحدہ معاملہ ہے. آپ نے کوئی راز ہے جو اس کے سامنے کشف نہیں کرنا, یہ ایک علیحدہ معاملہ ہے. مثلا کوئی آدمی آیا ہے, اس کو اگر کسی کی برائی پتہ چل جائے اس سے غلط استفادہ کرے گا, آپ کہتے ہیں مجھے اس دوسرے کی برائی اس کے سامنے کشف نہیں کرنی, یہ ایک علیحدہ معاملہ ہے. لیکن میں یہ سوچوں یہ جو سامنے آیا ہے مجھے اندر سے تو کچھ اور احساس کر رہا ہوں, اس کو کچھ اور دکھانا ہے, اس کا مطلب ہے یہ کام غلط ہے, اس کا مطلب ہے کام غلط ہے. اب میں عرض کرتا چلوں بار بار آپ کی خدمت میں, ہمارے یہاں یہی ہوشیاری ہے, ہمارے یہاں ہوشیاری یہی ہے کہ آدمی اتنی مکاری دکھائے کہ سامنے والے کو پتہ ہی نہ چلے کہ میں اس کے بارے میں سوچ کیا رہا تھا. اب دیکھیں ہم لوگوں کے یہاں کتنا روٹین میں یہ کام ہوتا ہے, ایک سٹنگ ہوتی ہے, اس کے اندر گروپنگ ہوئی بھی ہوتی ہے، سب ایک دوسرے کی جان کے پیاسے ہوتے ہیں اور وہاں بیٹھ کر ایسی تملق اور اظہار دوستیاں کر رہے ہوتے ہیں جس کی کوئی حد نہیں ہے. منافقت نہیں ہے یہ. اس میں اور منافقت میں کیا فرق ہے؟ وہاں بیٹھ کر اظہار دوستیاں کرتے ہیں اور اس کے بعد انہی جگہوں سے باہر نکل کر ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی کا اظہار بھی کرتے ہیں. منافقت کے علاوہ کچھ اور ہی ہے. ہمیں کیا ضرورت ہے ان کاموں میں؟ لیکن ہم لوگ ڈیڈ لاک کی طرف پھنستے چلے جا رہے ہیں. اس میں کیوں تحمل ہی نہیں ہے؟ ہم نے یہ سوچا ہی نہیں کہ ہم نے کسی اور طرح بھی کام کرنا ہے. کسی اور طرح کیا کام کرنا ہے؟ صرف خدا کے لیے کام کیجیے، صرف خدا کے لیے کام کیجیے. جو بات ہے اپنے دل کو اتنا صاف رکھیے کہ اگر سامنے والے کو بتانا بھی پڑے تو مشکل پیش نہ آئے. کھلا بولنے میں آپ کو کوئی آر نہیں ہونا چاہیے. ہاں ایک دفعہ آپ کو تحمل کرنا ہے کسی کام کے اوپر. مثال کے طور پر میرے بچے میں خرابی ہے، مجھے اپنے بچے کی خرابی پتہ ہے، میں جانتا ہوں اس کے اندر خرابی ہے، میں اس کی خرابی کی اصلاح کرنے کی خاطر تحمل کرتا ہوں. اس کے منہ پہ نہیں کہتا میں جانتا ہوں تیرے اندر خرابی ہے، تحمل کرتا ہوں تاکہ اس کی اصلاح ہوتی رہے. پھر میں اس کو تملق نہیں دکھاؤں گا. تملق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بلا وجہ کا اظہار دوستی کرنا. اگر آپ اظہار دوستی کا کر رہے ہیں اس کی کوئی بنیاد ہونی چاہیے. مثلا فرض فرما آپ ایک مومن سے ملیں، آپ اپنے دل میں کنوینس کیجئے خدا ہے تیری خوشنودی کی خاطر اس سے خوش ہو کے ملوں گا. اب آپ اظہار کیجئے آپ کے آنے سے خوشی ہوئی ہے. بالکل صحیح ہے. ہاں یہ کہنا صحیح ہے. مثلا آپ ایک آدمی آیا ہے جس کے مثلا جو اچھا آدمی نہیں لگ رہا آپ کو، مثلا اس سے آپ کو کوئی مفاد نہیں ہے، اس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے، شاید آپ کو نقصان بھی ہوا ہے. ایک آدمی لیکن ہے، مثال کے طور پر شیعہ ہے، اہل بیت کا ماننے والا ہے، مسلمان ہے کم از کم. اسلام کا حکم کیا ہے؟ مسلمان کو خندروئی کے ساتھ استقبال کرو، نہ کسی مفاد پرستی کی خاطر. خدا کے اس حکم کے ساتھ کھڑے ہو کر آپ کہیے میں تمہارا استقبال کرتا ہوں، مثلا خوشی ہوئی آپ کے آنے پر. کیوں؟ خدا کا حکم یہ تھا. ہر کام کو خدا کے حکم کے تحت لائیے، جتنا خدا نے پسند کیا اتنا دکھائیے. اب آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ مثلا میری تمہاری کیا چاہت ہے، اور مطلب میرے تمہارے ساتھ کیا رابطے ہیں، کبھی ہمارے ساتھ کوئی گڑبڑ ہوئی ہے نہیں، ایسی کوئی بات ہے. بلا وجہ کے اظہارات اس قسم کے مت کیجیے، تو قیامت کے دن مصیبت بن جائیں گے. بس عزیزان محترم، اس مسئلے کی طرف آپ کی توجہ دلائی کہ اس مشکل کو کسی طریقے سے حل کرنے کی کوشش کریں، اس منافقانہ ماحول کو توڑیے. پرہیزگاری کا، خندروئی کا ماحول ہو، کھل کے ملیے ایک دوسرے کے ساتھ، دل میں کھچاوٹ مت رکھیے. مثال کے طور پر آپ کسی کو سلام بھی کر رہے ہیں، کھل کے سلام کیجیے. یعنی واقعا جب آپ سلام کر رہے ہوں، ہاتھ ملا رہے ہوں، آپ اپنے دل سے سلام کیجیے. بعید رسول خدا السلام علیکم کہتے ہوں گے، اس کے اوپر ارادہ نہیں کرتے ہوں گے. مثلا جب وہ کہتے تھے السلام علیکم یا السلام علیکم، ارادہ کرتے تھے کہ تم پر سلامتی ہو. ہمارے کسی سلام میں یہ ارادہ ہے کیا؟ کہیں سے کہیں تک کوئی سلام میں ارادہ ہی نہیں ہے، کسی ملنے جلنے میں کہیں پر کوئی ارادہ نہیں ہے. تو یہ سب منافقت کے زمرے میں چلا جائے گا. بدترین منافقت وہ منافقت ہے، معذرت کے ساتھ عرض کروں گا، جو ہم بعض اوقات اپنے دین کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں. بدترین منافقت وہ منافقت ہے جب مثال کے طور پر میرے جیسے آدمی کہتا ہے کہ میں خاندان اہل بیت سے کہتا ہوں میں آپ کا خادم ہوں، میں آپ کا نوکر، میں آپ کا چاکر، اور کچھ نہیں ہے، صرف اپنے لیے کر رہا ہوں. کہاں کی نوکری چاکری؟ جو کرتا ہوں اپنے لیے کرتا ہوں، اور اس کے بعد اہل بیت سے کہتا ہوں میں آپ کا خادم ہوں. کہاں کا خادم ہوں؟ خادم یہ ہوتا ہے، خادم وہ ہوتا ہے جو اپنا نام لے کے کر رہا ہوتا ہے، خادم وہ ہوتا ہے جو اپنی دکان چمکانے کے لیے کر رہا ہوتا ہے. کہاں کے خادم ہیں؟ روایتوں کے جملوں پر غور فرمائیے، اس کے بعد ہم اور آپ حیران رہ جائیں گے کہ اگر یہ جملے صحیح ہوتے تو ہم کیا یہ ہوتے. انی سلم لمن سالمکم و حرم لمن حاربکم، میں اس کے ساتھ صلح کروں گا جس سے آپ صلح کریں گے، میں اس سے جنگ کروں گا جس سے آپ جنگ کریں گے. میرے دوستوں کی فہرست ایسی ہے. کون یہ جملہ نہیں کہتا انی سلم لمن سالمکم و حرم لمن حاربکم؟ سب جملہ کہتے ہیں، زیارت عاشورہ کے اندر بھی ہے، مختلف زیارتوں کے اندر ہے. میں اس سے دوستی کروں گا جس سے آپ کی دوستی ہے، میں اس سے دشمنی کروں گا جس کی آپ کی دوستی. دوستوں کی دشمنوں کی فہرست تمہاری نکال کے دیکھ لو، تمہارا جھوٹ کھل جائے گا. جھوٹ بول رہے ہو، نہیں ہے ایسا. کتنے امام کے دشمن ہیں جس سے میری تمہاری دوستیاں گڑی ہوئی ہیں؟ کتنے امام کے دوست ہیں جس سے ہماری دشمنیاں لگی ہوئی ہیں؟ کہاں کی باتیں کر رہے ہیں؟ انی سلم لمن سالمکم و حرم لمن حاربکم.
ایک دفعہ میں جانتا ہوں میرے اندر کمزوری ہے, اس جملے کو ادا کرتا ہوں, کہتا ہوں مولا یہ جملہ اس طرح ہے, مجھے ایسا ہونا چاہیے اور آپ سے التجا کرتا ہوں مجھے ایسا بنا دیں. ایک دفعہ بے حیائی کے ساتھ یہ جملہ ادا کرتا ہوں, پیچھے کچھ نہیں سوچتا, یہ منافقت نہیں ہے. ایک انسان سے میں کوڑ رہا ہوں اور کہوں کہ میں تمہیں بہت چاہتا ہوں, تو یہ منافقت ہے. اور مولا کے دشمنوں کے ساتھ بیٹھ کر کہہ رہا ہوں مولا میں آپ کے دوستوں کے ساتھ دوست ہوں, دشمنوں کے ساتھ دشمن ہوں, منافقت نہیں ہے. اور پھر منافقت کیا ہے؟ اس کے بعد کہتا ہوں خدایا میری زندگی کو ویسا قرار دے دے جیسے محمد و آل محمد کی زندگی تھی. کیا بولوں, زندگی کا مقایسہ کر کے دیکھو محمد و آل محمد کی زندگی, اس کے بعد بتانا تمہاری زندگی وہ ہے جو محمد و آل محمد کی زندگی تھی. اللہم اجعل محیا محیا محمد و آل محمد و مماتی مماتا, نہ تمہارے اندر اس موت کی آرزو ہے جو محمد و آل محمد نے زندگی گزاری, نہ تمہاری زندگی کی آرزو. جھوٹ بول رہے ہو, منافقت دکھا رہے ہو. ان کے 11 شہید ہو گئے, تمہارے اندر شہادت کی آرزو نہیں ہے, شہادت کے مقام سے بھاگتے ہو. اس کے بعد کہتے ہو اللہم اجعل محیا محیا محمد و آل محمد مماتی مماتا محمد و آل محمد. انہوں نے زندگی قناعت سے گزار دی, انہوں نے اپنے گھروں کے اندر آسائشوں کے انبار نہیں لگائے, تم نے اپنے گھروں کے اندر آسائشوں کے انبار لگائے. اس کے بعد کہتے ہو اللہم اجعل محیا یا محیا محمد و آل محمد, کون سے محمد و آل محمد کی زندگی کے پیچھے جا رہے ہو؟ یہ منافقت نہیں ہے. نہ ہوتی ہیں منافقتیں, یہاں پر امام کی نظر لطف و کرم ہوتی ہے ہمارے اوپر. کیوں ہمارے معاشروں کے اندر مصیبتیں ہیں؟ کیوں ہم متحد نہیں ہیں؟ کیوں ہماری جانوں کا عذاب پڑا ہوا ہے, ایک دوسرے کی لڑائیاں لڑ لڑ کے؟ ہمارے اندر کوئی اتحاد نہیں ہے, تفرقہ پھیلا ہوا ہے. اس وجہ سے کہ وہ جو بنیادی ترین اسلام کے احکام اہل بیت کی تعلیمات ہیں ان سے دور ہیں ہم لوگ. یہ مشکل ہے ہم لوگوں کے ساتھ. جب تک یہ چیزیں اصلاح نہیں ہوں گی یقین فرمائیے کچھ تبدیل نہیں ہوگا, ہم لوگ پیٹتے رہ جائیں گے, نہیں بڑھ پائیں گے اہل بیت کی زندگی کی سمت, نہیں ہو پائے گا. یہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں یہ کام آسان کام ہے. آسان کام ہوتا 1150 سال ہو گئے غیبت چل رہی ہے. کیوں غیبت چل رہی ہے 1150 سال سے؟ وہ نہیں کیا جو کرنا تھا. سادہ سی باتیں ہیں, ان کو ان میں کون سی مشکل تھی جو میں نے باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی, ان میں کون سے فلسفے کی ضرورت تھی سمجھنے کے لیے؟ یہ بالکل سادہ ہے, دور دو چار کی طرح, لیکن ہم لوگ نہیں سمجھتے ان باتوں کو. اب یہ جو یہ ہماری مصیبت بن گئی ہے, یہ ہماری مشکل بن گئی ہے. اصلاح کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ اپنی زندگی کو شروع کر دیجیے, اپنی زندگی میں فیصلہ کر دیجیے کہ بھائی میں نے دو رخی نہیں کرنی ہے, مجھے قیامت کے دن جلتی ہوئی دو زبانیں نہیں چاہیے, مجھے انسان کا وجود چاہیے, مجھے برزخ میں شیطان نہیں بننا ہے. یہ مکاری کی صفت شیطان کی صفت ہے. قبر سے لے یہ تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ دو زبانیں اس کو ملیں گی, یہ قیامت کا منظر ہے جب انسان بن کے اٹھے گا. اس سے پہلے کیا ہوگا؟ قبر سے لے کر اس قیامت کے محشر تک کیا ہوگا؟ شیطان کی صورت میں رہے گا. کیوں؟ یہ صفت منافقت کی شیطان کی صفت ہے. برزخ کی زندگی شیطان بن کے گزارنی پڑے گی. اسے شیطان تھا, وہ حضرت آدم کے پاس آیا, بی بی حوا کے پاس آیا, کہا انی لکما من الناس صحیح, میں تمہاری نصیحت کرنے والا ہوں. جھوٹ بھی بول رہا تھا, قسم بھی کھا رہا تھا. بس قسمتی سے ہم بھی بعض اوقات ایسے ہی ہیں, کسی بزنس ڈیل کی خاطر چار قسمیں کھاتے ہیں اس کے سامنے, یار میں تمہارے لیے کوئی دھوکہ نہیں کر رہا, اندر سے جانتے ہیں کیا گڑبڑ کر رہا ہوں. 10 ٹرکس استعمال کرتے ہیں, میری بیوی نے رات کو مجھے اتنے میں بیچ دیا تھا, صبح میں کہہ دیتا ہوں میں نے اتنے میں خریدا تھا. جھوٹ نہیں ہے, یہ توریہ ہے, منافقت ہے. جھوٹ بول رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, اپنے آپ کو مطمئن کر رہے ہیں, شریعت کا مذاق اڑا کے کہتے ہیں توریہ ہے. یہ توریہ نہیں ہے, منافقت ہے, کھلی منافقت ہے. کس نے کہا یہ صحیح ہے؟ اس پہ ہماری زندگیاں چل رہی ہیں کہ ہم توریہ کر رہے ہیں. اچھا توریہ منافقت نہیں ہے سر؟ توریہ اپنے لیے کیا جاتا ہے, دوسروں کے لیے کیا جاتا ہے؟ امیر المومنین نے اگر توریہ کیا تھا کسی کی جان بچانے کے لیے کیا تھا, تم نے کس کام کے لیے توریہ کیا؟ اپنے آپ کو بچانے کے لیے, اپنی مال کو کمانے کے لیے. کسی طور صحیح نہیں ہے. منافقت اسی کو کہتے ہیں. ہم سمجھ رہے ہیں منافقت کچھ اور ہوتی ہے. کفر و نفاق کیا ہے؟ کفر و نفاق یہی ہے, منافق یہی ہے. مثلا جب وہ مسلمانوں کے پاس آتے تھے کہتے تھے ہم مسلمان ہیں, اور جب وہ مثلا اپنے شیطانوں کے ساتھ بیٹھتے تھے تو کہتے تھے ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے تھے, ہم صبح کو مسلمان ہونے کا اعلان کریں گے, شام کو کفر کا اعلان کریں گے تاکہ اسلام کو دھوکہ دیں گے. یہ منافقت تھی. آج ایک مسلمان یہی کام کر رہا ہے. زیادہ روایت کے اندر مولانا نے واضح طور پہ کہا من لقی المسلمین بوجہ الاسلام, جو مسلمانوں سے ملتا ہے دو چہروں اور دو زبانوں کے ساتھ. ایزان محترم یہ ہماری رکاوٹیں ہیں. کیوں ہم امام کی سمت آگے نہیں بڑھ پا رہے؟ یہ رکاوٹیں. آپ کے دل میں حب اہل بیت ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے, یہ آپ کی اچھائی ہے. اس حب اہل بیت، اس چاہت کے ساتھ ہمیں اور آپ کو فرشتوں کے ساتھ بیٹھنا تھا، کیوں نہیں بیٹھ پا رہے ہیں؟ کیوں ہماری زندگیوں میں وہ تبدیلیاں نہیں آ رہی جو ہمیں مطمئن کریں کہ ہاں ہم اہل بیت کی خدمت میں بڑھ رہے ہیں؟ دسیوں لوگ میں جانتا ہوں خود آ کے اعتراف کرتے ہیں، من جملہ میں خود بھی ایسے ہی ہوں، کہ ہم سالوں محنت کرنے کے بعد اپنے آپ سے مطمئن نہیں ہو پاتے کہ ہم نے وہ نہیں کیا جو اہل بیت چاہ رہے تھے. کیوں نہیں ہوتے مطمئن؟ اس ان وجوہات کی بنیاد پہ، کیونکہ بنیادی برائیاں ہمارے ساتھ ساتھ چل رہی ہیں اور وہ ہمیں کوئی بتانے والا نہیں ہے، ہم سمجھ نہیں رہے ان باتوں کو کہ بھائی یہ برائی ہے. یہ مشکل ہو گئی ہمارے ساتھ. آپ چند قدم آگے بڑھنا چاہتے ہیں اہل بیت کے راستے میں، اصلاح کیجیے، دنیا کی پرواہ مت کریں. منافقوں کی دنیا میں طاقت حاصل کر کے کچھ نہیں ملے گا، منافقوں کی دنیا میں دولت کما کے کچھ نہیں ملے گا، منافقوں کی دنیا کے اندر اقتدار حاصل کر لیا، نفوذ حاصل کر لیا، مشہور ہو گئے، کچھ نہیں ملے گا. یہ بتائیے اللہ کے نزدیک کیا حاصل کیا، خدا کے نزدیک کیا کما؟ بس قسمتی سے یہی منافقت خاندانوں کے اندر چل رہی ہے. من جملہ جو چیزیں ہم اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں منافقت ہے. من جملہ جو چیزیں ہم بچوں کو سکھاتے ہیں، بچے ہم سے منافقت سیکھتے ہیں، بچوں کو سکھاتے ہیں. مثلا جو بچہ منافقت نہ کر پائے اسے کہتے ہیں بیوقوف بچہ ہے. کیوں ہم منافقت سکھا رہے ہیں؟ خود بھی کر رہے ہیں، بچوں کو بھی سکھا رہے ہیں، زندگیاں برباد ہو رہی ہیں، وہ نتائج نہیں نکل رہے. حب اہل بیت کو استعمال کیجیے، خاندان اہل بیت کی محبت کو استعمال کیجیے. اس محبت کو پاکیزہ گھر کے اندر ہونا چاہیے. یہ دل آپ کا حب اہل بیت کا مرکز ہے، اس دل کو صاف ستھرا رکھیے. یہاں پہ اہل بیت ہونی چاہیے. جو اہل بیت کا مقام ہے اس کو بہت خوبصورت ہونا چاہیے، صاف ستھرا ہونا چاہیے. اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے دلوں کے اندر اہل بیت واقعا رنگ دکھائیں، ان کی محبت کا اثر ہو، ان دلوں کو پاک و پاکیزہ ہونا چاہیے. اتنی نجاستوں کے ساتھ اثر کم ہو جائے گا، اتنی نجاستوں کے ساتھ اثر نہیں ہو پائے گا. تو سجدان محترم ہمت کیجیے، اپنی ذات کے اوپر محنت کیجیے، ان موقعوں سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کیجیے. نہیں معلوم خدا تعالیٰ نے آج مجھے اور آپ کو یہ توفیق دی ہے کہ ان کی دو روایتوں کے اوپر غور کر رہے ہیں، نہیں معلوم کل یہ توفیق بھی نہ ملے، کل یہ روایتیں میری اور آپ کی نظروں سے اوجھل ہو جائیں. خدا نہ کرے، نہیں معلوم اگلا دور کیا آنے والا ہے. اپنے اوپر محنت کریں گے، راستہ آسان ہوگا. مدد کس سے لیں گے؟ مدد خود شہید و شہدا سے لیں گے، خود شہید و شہدا سے. جو اتنا بڑا وسیلہ کسی کے پاس ہو اور وہ کہے مجھے نہیں معلوم مجھے کیا کرنا ہے، تعجب ہے، تعجب ہے. اتنے بڑے کریم کے دسترخوان پہ بیٹھ کر کھانا کھا کے اٹھ جائیں اور آگے کچھ نہ مانگیں، بہت غلط کام ہوا. ہم سید و شہدا کے دسترخوان پر بیٹھے دنیا لے کے اٹھ گئے، بہت غلط ہو گیا. پیسہ لے لیا، ہمارے پاس پیسہ آ گیا، ہمارے پاس سب کچھ آ گیا، لیکن جو وہ دینا چاہتے تھے نہ وہ مانگا نہ وہ دیا. وہ دولت نہیں بانٹنا چاہتے تھے، ہم نے ان سے دولت مانگی، انہوں نے ہمیں دولت دی. ہم ان سے ان کی محبت کے صدقے میں وہ مقام مانگتے جو وہ اپنے ماننے والوں کو دے رہے تھے، پھر وہ ملتا ہمیں، ہم نے وہ نہیں مانگا. آپ مانگیں اسے جو شہدا کے صدقے میں مانگے، انہی مسائب کے صدقے میں مانگے، اسی عزاداری کے صدقے میں مانگے کہ مولا میں دو وجہ نہیں چاہتا، دو چہرے نہیں چاہتا، دو زبان نہیں چاہتا، اپنے صدقے میں مجھے ایسا مانگنا جیسا آپ چاہتے ہیں. محنت کریں ہو جائے گا. انسان کو خدا نے بنایا ایسے کہ اس میں اصلاح ہو جائے گی، اور سید الشہدا کے صدقے میں تو یقیناً ہو جائے گا. خدا نے سید الشہدا کو عظیم مقامات دیے. آپ نے کہا جب سید الشہدا مدینے سے چلنے لگے تھے اور ایک دفعہ آخری موقع پہ جب رسول خدا کے روضہ اقدس کے اوپر تشریف لے گئے اور وہاں پر جا کے سو گئے تو خواب میں رسول اللہ کو دیکھا، خواب میں رسول اللہ کو دیکھا اور رسول خدا سے فرمایا نانا آپ کی امت نے میرے اوپر بہت ظلم کیا ہے. اس کے بعد مجھے یوں احساس ہوتا ہے جیسے سید الشہدا جو سن میں اس مقام پر ہیں وہ اپنے بچپنے کو یاد کر لیتے ہیں اور اپنے نانا سے کہتے ہیں نانا ایسا نہیں ہو سکتا میں آپ کے ساتھ قبر کے اندر چلا جاؤں. یہ جملہ بہت عجیب جملہ ہے، لگتا ہے اس شہد بزرگ نہیں ہے، 50-60 سال کی عمر نہیں ہے، بچپنے کو یاد کر رہے ہیں، اپنے نانا سے کہہ رہے ہیں نانا میں آپ کی گود میں آ جاؤں. رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ حسین تمہارے لیے ایک مقام رکھا ہے، تمہاری شہادت کے بعد تمہیں نصیب ہوگا. سید الشہداء کے لیے کوئی بہت بڑا مقام ہے جو شہادت کے بعد نصیب ہوگا. سید الشہداء ہر چیز سے واقف تھے, بار بار راستے کے اندر بتا رہے تھے, فرماتے تھے میں نے خواب میں دیکھا ہے جیسے بھیڑی میرے جسم کو بھنبوڑ رہے ہیں. سید الشہداء لوگوں کو بہت کچھ بتا رہے تھے کہ یہ سب ہونے والا ہے. مقدرہ سے اس وقت آگاہ تھی, بی بی زینب سلام اللہ علیہ آگاہ تھی, لہذا مشہور ہے کہ جب سید الشہداء الوداع کے لیے آئے تو کہا بابا نے مجھے وصیت کی تھی آپ کے گلو مبارک کا بوسہ لے لو. سب آگاہ تھے. بی بی زینب سلام اللہ علیہا 11 محرم کے دن سید الشہداء کے بستر کی لاشیں پر پہنچتی ہے, ایک دم ہاتھ اٹھا کر کہتی ہے ربنا تقبل منا هذا القربان. بڑا عجیب لگ رہا ہے, سید الشہداء کا لاشا وہاں پر ہے. بی بی زینب سلام اللہ علیہا ایک موقع پر مدینے کا رخ کرتی ہے, کہتی ہے یا محمد مصطفیٰ یہ آپ کا نوازا ہے جس کا جسد کربلا کی زمین پر خاک و خون میں مبتلا ہے اور اس کا سر ریزوں پر لگا ہوا بازار کوبا کے اندر ہے.
سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. اے پاک پروردگار, تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما. اے پاک پروردگار, ان کی نورانیت سے دلوں کو منور فرما. اے پاک پروردگار, تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا تہذیب نفس اور کمال نفس میں آگے بڑھنے کی توفیق نصیب فرما. اے پاک پروردگار, تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا قلب امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما, ان کے ظہور میں تعجیل فرما, نسلا بعد نسل ہمیں اور ہماری اولادوں کو ان کے بہترین آبان و انصار میں قرار فرما. ماتم حسین.